الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال عز وجل في نفس السوره ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وقال عز وجل أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم آمين يا رب العالمين حضرات آپ نے آج روزنامہ جنگ کی سب سے پہلی سرخی پڑھی ہوگی امریکہ میں پاکستان کی امداد کے سلسلے میں جو ریزولوشن پیش ہوا تھا وہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ ناکام ہو چکا ہے. اس کے حوالے سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ویسے تو اس وقت پوری عالمی ملت اسلامیہ شدید ذلت و رسوائی سے دوچار ہے. دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں، حالانکہ سب کچھ ہے، دولت کے انبار ہیں. دنیا میں امیر ترین انسان جو ہے مسلمان، امیر ترین ممالک مسلمان، لیکن دولت ہے عزت میں. عالمی سطح پر ہمارا کوئی وزن نہیں. یہ ذلت و رسوائی پوری امت مسلمہ کا مقدر ہے. اس وقت اگر آپ غور کریں گے تو شدید ترین ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں ہو رہا ہے. ہم نے 44-45 برس گزارے ایک سپر پاور کے گھڑے کی مچھلی بن کر. آج وہ سپر پاور ہم سے آنکھیں پھیر چکی. ہم نے بہت سے مواقع پر اس کی وجہ سے اپنی عزت اور وقار کو داؤ پر لگایا، لیکن جب تک دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، روس کی بھی کوئی حیثیت تھی، وہ مد مقابل تھا امریکہ کا، تو امریکہ کو الائز کی ضرورت تھی.
وہ ہمارے نخرے بھی برداشت کرتا تھا، ہمیں امداد بھی دیتا تھا، لیکن یہ کہ اب چونکہ دنیا میں اسے سول سپریم پاور کی حیثیت حاصل ہو چکی، روس مد مقابل تو بہت دور کی بات ہے، اب تو کسی شمار قطار میں نہیں رہا، وہ خود بھکاری ہے، اس کا صدر خود جو ہے عالمی کانفرنسز میں شامل ہونے کی استدعا کرتا ہے تاکہ وہاں جا کر کچھ بھیک مانگ سکے، لہذا امریکہ کی پوری اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی، اب اسے کسی کی ضرورت نہیں، خاص طور پر ہماری تو سرے سے ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ذلت اور رسوائی تو اس وقت پوری امت مسلمہ کے کلنک کا ٹیکا ہے، نظر آنے والی بات، جیسے دجال کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کفر کافارا، آج امت مسلمہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے ذلت رسوائی، لیکن اس ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا حصہ آج ہمارا مقدم بن گیا، ہمارا ایک وفد ابھی پہنچ گیا وہاں پر، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کسی بھی اہم شخصیت سے اسے انٹرویو ہی نہیں ملا، مل لیجئے جا کر نائب صدر سے مل لیجئے، فلاں سے مل لیجئے، صدر بش پذیرائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دیا تو وہاں کیا کرنے گئے ہیں، علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے، اگرچہ ان کے وہ مزاحیہ کلام میں ہے، لیکن صحیح صحیح تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نریں، جھکے ہوئے ہیں ان کی بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے، اور وہ ٹھوکر پر ٹھوکر مار، اگرچہ جہاں تک تباہی کا تعلق ہے سب سے بڑی تباہی جو ہے اس وقت عراق کی ہوئی، وہ تباہی جیسی تباہیاں کم سے کم یہ جو ماضی قریب کی تاریخ ہے اس میں تو کسی ملک کی ایسی تباہی نہیں، یہ جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی ایسی تباہی کبھی جو تباہی کے راہ ہوئی، لیکن میں اس وقت تباہی کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں ذلت اور رسوائی کی بات۔ عراق نے بھی بہرحال ذلت و رسوائی کا وہ کلنک کا ٹیکہ ابھی تک نہیں اپنے ماتھے پہ لگوایا، شکست ہو گئی، شکست ہوتی ہے، شکست و فتح نصیبوں سے ہے، ولی امیر صورت حال ہوئی، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا، ان کے رڈار سارے کے سارے جام ہو کر رہ گئے، ان کے بہترین جہاز جو ہیں وہ پرندے بنے کھڑے رہ گئے، جہاز تو نہ رہے، وہ اڑ ہی نہیں سکتے تھے، انہیں یہ توقع نہیں تھی، لیکن یہ کہ پھر بھی جس کا نام ذلت ہے اب بھی ان کا اندرونی نظام قائم ہے، صدر صدام حسین اب بھی بیٹھا ہوا ہے، آج بھی وہی وزیر خارجہ ہے جو گیا ہوا ہے ترکی میں اور ترگت اوزال سے جا کر گفتگو کر رہا ہے، اندرونی نظام قائم ہے، شکستیں تو ہوتی ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی جسے کہتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہمارا مقدم ہے۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان کے بارے میں بھی فرمایا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر ظلم خود تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں کہ یہ ذلت اور رسوائی جو ہے یہ ہمارا مقدر کیوں بن گئی، پوری امت مسلمہ کی بالعموم اور ملت اسلامیہ پاکستان کی بالخصوص۔ آپ کو معلوم ہے میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، میری ساری سوچ کا تانا بانا صغرا کبرا اس کی اساس وہ قرآن حکیم. میں نے آج وہ آیتیں آپ کو سنائی ہیں جن کا موضوع یہی ہے کہ کوئی مسلمان امت ذلیل اور رسوا کیوں ہوتی. پہلی آیت سورہ آل عمران کی، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو، دل تنگ مت ہو. مجھے شعر یاد آیا ہے مولانا ماہر القادری کا مرحوم کا، مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں. ہوتا رہتا ہے، کیونکہ غزوہ احد میں چرکا لگا تھا اور غزوہ احد کے بعد ہی یہ سورہ آل عمران نازل. ولا تهنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، دل تھوڑا نہ کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے. یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، مومنوں سے. یہ دو درجے ہیں، ایک ہے مسلمان ہونا، ایک ہے مومن ہونا، صاحب ایمان اور صاحب یقین ہونا. زمین و آسمان کا فرق. اسلام تو وراثتاً بھی مل جاتا ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہیں، ایمان وراثتاً نہیں ملتا، اس کا تو اکتساب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان اور اسلام میں زمین و آسمان کا فرق. سورہ حجرات نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو سربلندی کا وعدہ قرآن میں مسلمانوں سے نہیں ہے، اہل ایمان. اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم ذلیل و خوار ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ایک نقطے کی بات تو یہ سمجھ لیجئے، مجھے چونکہ باتیں بہت سی کرنی ہے، وقت کی تنگی کا احساس ہے، ورنہ تو یہی نقطہ جو ہے متقاضی ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے. اور میرے مطالعہ قرآن حکیم کے اعتبار سے نہایت اہم آیت ہے قرآن مجید، ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. تم یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ایمان آ گیا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے. پہلا سبب تو یہ ہے، اور ہر شخص جانتا ہے ہم موروثی ایمان رکھتے ہیں، عقائد ہیں، اللہ، رسول، آخرت، جنت، دوزخ، فرشتہ، جبرائیل، کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس شے کا نام یقین ہے وہ شے دیگر ہے. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. ایمان ہو یقین والا، اس کے تو کچھ اور ہی نقشے ہوتے، کچھ اور ہی شان. تو پہلا سبب تو یہ ہے، ثابت ہوا کہ ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، مومن نہیں. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی، مسلمان بھی اگر اطاعت پوری کریں، اسی سورہ حجرات میں فرمایا اگر تم اطاعت کرتے رہو گے، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ کم نہیں کرے گا، اخروی اجر و ثواب دے دے گا. لیکن یہ اطاعت کلی اطاعت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے. سور حرام ہے وہ تو نہیں کھاتے، اور سود اس سے 100 گنا زیادہ حرام ہے وہ کٹ کر کھا رہے. شراب حرام ہے وہ تو نہیں پیتے، لیکن سودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں. یہ جو تقسیم ہے، نماز روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن بقیہ قوانین وہ کس کے دیے ہوئے؟ شریعت کے قوانین. نماز اللہ نے فرض کی اور اس کی شکل ہمیں محمد الرسول اللہ نے دی، صلو کما رہے تو مونی وسلی صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح طلاق کے قوانین اللہ نے دیے اور اس کی مزید تشریح محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کو بھی تج دیں، ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں، ظاہر بات ہے کہ ہم سے بڑا مجرم پھر کون ہوگا؟ یہ جو تفریق ہے، احکام شریعت کی تفریق، کچھ سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے، اس پر تو صراحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا گیا کہ اس کی سزا ہی یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ. آج کے موضوع کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے. افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارے قانون کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. میری بات سمجھ لیجئے، یہ نقطہ شاید پہلی مرتبہ میری گفتگو میں آ رہا ہے. دنیا میں سربلندی کا وعدہ ہے صرف ایمان سے، اسلام سے نہیں. ہاں اسلام بھی پورا اگر ہے، اطاعت پوری ہے، تو آخرت کا اجر و ثواب محفوظ. ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، دنیا کی سربلندی کا وعدہ نہیں ہے. لیکن اطاعت بھی جزوی رہ گئی تو پھر تو فرمایا نہ دنیا اور نہ آخرت. دنیا میں نہایت ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، اور قیامت کے دن یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن جھونک دیے جاؤ گے شدید ترین عذاب میں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں. اسی کی ہم وزن آیت اور سنائی میں نے آپ کو، یہ ہمارے دروس میں بارہا تذکرہ ہوا ہے. آج میں اس ایک خاص ایشو کو سامنے رکھ کر پھر دوہرا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں کیوں کہتے ہو، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں. نام رکھو نفاذ شریعت آرڈیننس، نفاذ شریعت قانون، اور انسداد شریعت کا راستہ اس کے اندر اختیار کرو، سود کا جواز اس کے اندر فراہم کرو. نام نفاذ شریعت اور نتیجہ انسداد شریعت. لما تقولون ما لا تفعلون، پتہ نہیں آپ لوگ ہمارے جرائد ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں، ہم نے ایک اشتہار شائع کیا تھا لاہور میں، پھر وہ ندا میں بھی ریپروڈیوس کیا کہ پاکستان میں سودی لین دین تو پہلے بھی جاری تھا، بیرونی اور اندرونی دونوں سطحوں پر، گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک خاموش جنگ تو جاری تھی، خاموش جنگ تھی. آپ کو معلوم ہے کولڈ وار ہوتی ہے اور ایک ہاٹ وار. خاموش جنگ تو چل رہی ہے، جب سے سودی کاروبار چل رہا ہے خاموش جنگ تو تھی. اب ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا، ڈنکے کی چوٹ ہم نے اعلان کیا، اور کس بل کے ذریعے سے جو اب ایکٹ بن چکا ہے جس کا نام ہے نفاذ شریعت بل، نفاذ شریعت ایکٹ، دھڑلے سے اعلان کیا کہ جہاں تک بیرونی معاملات ہیں ہمارے سودی لین دین جاری رہے گا، قطعاً اس میں کوئی حد نہیں. اس دھڑلے کے ساتھ بات کی گئی ہے اس بل میں اور اس ایکٹ میں جو جس کا نام ہے نفاذ شریعت ایکٹ. یہ گویا کہ استہزاء ہے، تمسخر ہے، ڈٹائی ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ گئی بات. اب یہ اب کولڈ وار نہیں ہے، یہ اللہ کے خلاف کھلم کھلا اعلان ہے. اور لما تقولون ما لا تفعلون کی بدترین صورت. بھئی کر رہے تھے، کرتے چلے جاتے، لیکن نفاذ شریعت ایکٹ اور اس کے اندر یہ دھڑلے کے ساتھ اعلان. اس لیے تو ویلکم کیا تھا نا اوکلے صاحب نے، اس لیے تو مبارکباد آئی آئی ایم ایف سے، اس لیے مضامین لکھے گئے. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانا کیا، اگلا جو ندا آئے گا اس میں کہہ کے آیا ہوں کہ مضمون شائع کریں، انڈیا میں چھپا ہے. نواز شریف صاحب کو بہت شاباش دی ہے ہندوستان کے اس رسالے نے کہ خوب مولویوں کو الو بنایا ہے. ان کی کلگی میں بیل پہلے بھی بڑے پر لگے ہوئے تھے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن سب سے بڑی کامیابی ان کی ہے، ایسا زنجیروں سے باندھا ہے مولویوں کو اور مذہبی جماعتوں کو کہ چسک نہیں سکتے. یہ تعریف ہو رہی ہے آج بھارت کے اخبارات میں کہ یہ کمال جو اس نے دکھایا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے در حقیقت. اور آخری آیت جو میں نے آج پڑھی تھی وہ بھی سورہ آل عمران کی ہے، اگر اللہ کے غضب کو بھڑکاؤ گے اور اگر اللہ کی پشت پناہی سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے تو کہاں جا کر پناہ لوگے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. کان کھول کر سن لو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہیں یخذلکم، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. یہ وہی لفظ ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. خذل کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ مدد فرما ہر اس شخص کی، ہر اس جماعت کی، ہر اس گروہ کی جو تیرے نبی کے دین کی مدد کر رہا، تو اس کی مدد کر. اور یہ تو وہی ہے جو قرآن میں فرمایا گیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن دوسرا حصہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور نہ کیا ہو شاید، ہر جمعے کی نماز پڑھنے والا یہ امت مسلمہ کو، اس وقت کی جو امت مسلمہ ہے اسے بد دعا دے رہا ہے، ہر خطیب بد دعا دے رہا ہے مسلمانوں کو، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے اس کو جس نے کہ دین محمد کو ترک کر دیا. اگر ہم نے دین سے بے وفائی کی ہے تو یہ بد دعا کس کے خلاف جا رہی ہے؟ واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے ان سب کو کہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر رہے ہوں، چھوڑ رہے ہوں، اس سے دستکش ہو رہے ہوں، شریعت سے بے وفائی کر رہے ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن شریعت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دھڑلے کے ساتھ اعلان کریں کہ نہیں، ہم نہیں چلیں گے اس پر. کوئی نہ گھبرائے، نہ ڈرے امریکہ، نہ ڈرے آئی ایم ایف، نہ ڈرے کوئی اور، ہم سود دیں گے، ڈٹ کر دیں گے، اور بھی دو ہماری جھولی پسری ہوئی ہے، اور دو ہمیں قرضے تاکہ سود ہم دیتے رہے. ایک ایک بچہ جو ہے وہ سود کے اندر جکڑا ہوا. آپ غور کیجئے، یہ ہر خطبے میں بد دعا کس کو لگ رہی ہے؟ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے تو اللہ بھی تم خزل کا معاملہ کرو گے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا. اور فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لہ، جان لو اس بات کو اگر یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، نہ امریکہ نہ روس. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ ہی تم سے اپنی مدد ہٹا لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد، نہ امریکہ بہادر کر سکتا نہ کوئی اور کرے گا. یہ چار آیتیں ہیں کہ جس سے کھل کر بات آ رہی ہے کہ رسوائی کیوں. اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ معاملہ یوں تو پوری امت مسلمہ کا ہے، سب سے بڑھ کر پاکستان کا ہے، کہ یہ ملک بنایا ہی گیا اسلام کے نام پر، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی. وہ بچوں کا ایک ترانہ کبھی ریڈیو پر سننے میں آتا ہے، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. وہ لاکھوں جان کی قربانی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. جتنا نعرہ ہم نے لگایا ہے تاریخ انسانی میں اتنا نعرہ کبھی نہیں لگا اسلام پر. اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سود کا معاملہ میں عرض کر چکا، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو اس کے لیے کوئی یہاں پر عزت ہو سکتی؟ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. کہاں سے آئے عزت، کہاں سے آئے وقار، کہاں سے آئے دنیا کے اندر کوئی حیثیت، کوئی وجاہت؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا الٹیمیٹم ہمارے خلاف موجود ہے. سود سے آگے بڑھ کر ذرا نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے بارے میں، نکاح، طلاق، عدت، طلاق، پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، تفصیلی مہر کے احکام، متعلقہ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اگر فرض کیجئے کہ صغر سنی میں شادی ہو گئی ہے، ابھی جوان ہوئی نہیں ہے، اسے طلاق دی جا رہی ہے تو عدت کیا ہوگی، ابھی ایام آنے شروع ہی نہیں ہوئے، ایسا ہے جس کو کہ بند ہو چکے ہیں ایام، اس کی عدت کیا ہوگی، عام کی ایک ایک سے کی تفصیل. پھر جب تک عدت ہے طلاق دینے والے کے ذمے ہے اس کا نان نفقہ، نکال نہیں سکتا گھر سے، اس کو اس کی پوری خرچ کی ذمہ داری اس پر ہے. مختصراً ہر شخص جانتا ہے قرآن کا پڑھنے والا کہ جتنی تفصیل سے قرآن میں احکام یہ آئلی، نکاح، طلاق، عدت، مہر، رضاعت، جتنی تفصیل سے یہ آئیں، کوئی اور زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی تفصیل سے آتا. اور ہم نے اس کے ضمن میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو دیوار پر دے کر مارا اور اپنے من پسند قوانین اختیار کیے. میں خاص طور پر اس کے ضمن میں، شاید آپ کی نگاہوں سے گزرا بھی ہو، ہم نے اشتہارات شائع کیے ہیں، یہ جو آئلی قوانین ہمارے ہاں اب تک چلے آ رہے ہیں اور نام نہاد نفاذ شریعت ایکٹ جو ہے اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ ان آئلی قوانین کو تحفظ حاصل رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کو. 1961 میں یہ بھی ایک آرڈیننس کی شکل میں آئے تھے، پہلا فوجی عامر ایوب خان، اس نے وہ کمیشن مقرر کیا اور اس نے پھر نافذ کیا. اور یہ نوٹ کر لیجئے ان آئلی قوانین کو اس وقت کے جو چوٹی کے مذہبی رہنما تھے، تمام فرقوں کے، تمام جماعتوں کے، انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے. اور یہ بھی نہیں کیا تھا کہ سب غلط ہے، وہ متعین دفعات پوری تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کیا، یہ شے، یہ شے، یہ شے، یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، یہ قرآن کے منافی ہے، یہ سنت کے منافی ہے، بہرحال یہ پہلو اس کے خلاف اسلام. ذرا نام سن لیجئے، یہ کہنے والے کون کون تھے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم، جماعت اسلامی کا ایک حلقہ اثر ہے، اور بہرحال جماعت اسلامی میں ان کی ٹکر کا کوئی آدمی نہ پہلے تھا اور اب تو کوئی سوال ہی نہیں. مؤسس وہی، امیر، طویل ترین عرصے تک رہنے والے، بہت بڑے مفکر، مصنف. اہل تشیع میں اس وقت چوٹی کے دو لیڈر تھے، مفتی جعفر حسین مجتہد اور حافظ کفایت حسین ذاکر، چوٹی دونوں کے دستخط کہ یہ قوانین شریعت کے خلاف. اہل حدیث حضرات میں چوٹی کے مولانا عبداللہ روپڑی، پھر یہ کہ یہ عبد القادر صاحب روپڑی، وہ تو چونکہ اب بھی بقید حیات ہیں، اور مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی، بہت بڑے عالم، اہل حدیث بھی موجود. بریلویوں میں مفتی محمد حسن، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، چوٹی کے لوگ. دیوبندیوں میں، بریلویوں میں مولانا ابو البرکات قادری، مولانا ابو الحسنات کے بیٹے ابن الحسنات، خلیل احمد قادری، وہ تو اب بھی زندہ ہے، سید محمود احمد رضوی، مولانا عبد الستار نیازی، وہ تو ابھی اپنے ترے سمیت سلامت ہے الحمدللہ. ان سب نے کہا یہ خلاف اسلام. کون رہ گئے آپ؟ جماعت اسلامی آ گئی، اہل تشیع آ گئے، اہل حدیث آ گئے، دیوبندی آ گئے، بریلوی آ گئے، کون رہ گیا؟ لیکن وہ قوانین پورے 30 برس ہو گئے اس ملک میں نافذ. سب سے پہلے اس صدی میں یہ کام کیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا نے، اور جب اس نے اسلام کے فیملی لاس کو ختم کر کے ترکی میں جو ویسٹرن رومن لا ہے وہ فیملی لاس میں بھی اس کو نافذ کیا، تو یورپ بھر کے اخبارات میں یہ تبصرے شائع ہوئے تھے، بڑے تنزیہ، یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اعلی قانون، سب سے عمدہ نظام، سب سے اچھا نظام، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاس کے لیے بھی ہمارے سامنے جھولی پسار کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے لے رہے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. یہاں پر اتنے علماء نے کہا یہ خلاف اسلام. اور ذرا تقابل کیجئے، بھارت جہاں کے مسلمان کو ہم یرغمالی رکھ کر آئے ہیں ہندو کے پاس، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، اب تو آپ نے اخبارات کے اندر بھی پڑھ لیے، ایڈیٹوریل بھی پڑھ لیے، بی جے پی کا نعرہ یہ ہے کہ مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی حق نہیں. اب جو الیکشن ہو رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا، پھر کیا رد عمل ہوگا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ تم مجرم ہو، تم نے پاکستان بنوایا. ملازمتیں اعلیٰ ان کے لیے نہیں ہیں. جہاں کا مسلمان ذرا کچھ خوشحال ہو جاتا ہے، مراد آباد کا ہو، احمد آباد کا ہو، وہیں پر اس کا جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا جاتا ہے کاروبار. اس کے باوجود وہ اتنا غیور ثابت ہوا مسلمان بھارت کا، بھارت کی حکومت کو کوئی قانون بنانے کی جرت آج تک نہیں ہوئی، اسلام کی آئلی قوانین کے خلاف کوئی قانون. صرف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، اور اتنی سی بات اسلام کے کسی حکم کو ساقط نہیں کیا، اضافہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اسلام کے عائلی قوانین میں تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو عدت کا عرصہ جو ہے اس میں وہ اس کے نان نفتے کا ذمہ دار ہے، اس کے بعد تو نہیں. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں آ گیا کہ نہیں، جب تک وہ متعلقہ فوت نہ ہو جائے یا دوسری شادی نہ کر لے، طلاق دینے والے کے ذمہ رہے گا اس کا نان نفقا. کتنی سی بات ہے. اور اس پر پورے ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہو گیا، مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، مولانا علی میاں اس کے صدر ہوئے، مظاہرے ہوئے، بہت سے مسلمانوں نے جانیں دے دی. پٹنہ کا ایک جلوس جو ہے وہ تو بہت ہی خونی ثابت ہوا تھا. شاید 16 مسلمان ایک دن میں تھے کہ جو فوج کی شوٹنگ سے شہید ہوئے، لیکن بالآخر راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، قانون بنانا پڑا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاء میں، آئلی قوانین میں کوئی عدالت پورے بھارت کی دخل نہیں دے سکتی. یہ ان کا حال ہے اور یہ ہمارا حال ہے. ابھی 2 جمعے قبل میں نے لاہور میں یہ کہا تھا، کانگریسی علماء جو ذرا شریف قسم کے تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے پاکستان کے خلاف، کہ جو پاکستان بنا رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ بھارت میں مسلمان نہیں رہے گا، پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا. ہم کہتے تھے کیا بات کر رہے ہو، جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے وہاں اسلام نہیں رہے گا، کیسے ممکن ہے؟ لیکن ذرا غور کیا آپ نے، مسلمانوں کے عائلی قوانین میں بھارت میں آج تک بھی کوئی دخل نہیں دیا گیا، اور یہاں وہ قوانین 30 برس سے نافذ ہیں جن کو شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، حنفی اہل حدیث، جماعت اسلامی سب نے کہا یہ خلاف اسلام. میں نے وہ مضمون شائع کر دیا تازہ میثاک میں، 16 صفحے کا مضمون، ورنہ یہاں تو کوئی نام بھی نہیں لینے کو تیار. لوگوں کو سیاست کے چسکے لگے ہوئے ہیں، اس کا ساتھ دو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کو گراؤ اس کو اٹھاؤ، اس کو کندھے پر بٹھاؤ اس کی ٹانگ گھسیٹ لو، یہ کھیل ہے جو یہاں کی مذہبی جماعتیں کھیلتی رہی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوانین 30 برس ہو گئے نافذ، ان کو کون چھیڑ سکتا. جمہوریت کے لیے تحریکیں چلائیے، ایوب خان کی ٹانگ کھینچ لیجیے، آئلی قوانین کے خلاف تحریک نہیں چلی، کسی کی نقصیر تک نہیں پھوٹی، بھٹے کے خلاف تحریک چلائیے، مارشاء اللہ لے آئیے دوبارہ، مارشاء اللہ آ جائے تو مارشاء اللہ ہٹاؤ، اور جب مارشاء اللہ چلا جائے کوئی اور آ جائے تو اس کو ہٹاؤ، مارشاء اللہ لاؤ. یہ کھیل ہے، دوسرے لوگ کھیلیں، سیاستدان کھیلیں، بھائی ٹھیک ہے، علماء، دینی جماعتیں، مذہبی شخصیتیں، وہ اس کھیل کے اندر 30 برس گزار چکے اور یہ قوانین نافذ. میں نے لکھا تھا اس اشتہار میں، انگریز نے 200 برس حکومت کی، ہمارے عائلی قوانین میں دخل نہیں دیا. بھائی اپنے نکاح طلاق کے معاملات جیسے تمہاری شریعت سے کرو، محمدن لاء بھائی ملا ہر عدالت کے پاس موجود رہتا تھا، ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہے، شادی بیاہ نکاح طلاق یہ تمہارا قانون. بھارت میں آج تک نہیں بننے دیا مسلمانوں نے، حالانکہ وہاں کا جو متعصب ہندو ہے وہ سب سے زیادہ اسی پر زور لگاتا ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. اب بھارت میں رہنے والا ہر شخص بھارتی ہے، انڈین ہے، ایک سول کوڈ ہونا چاہیے، شادی بیاہ کے قوانین سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اور بی جے پی جس طرح ابھری تھی پچھلے الیکشن میں، 3 سے 83 سیٹیں لی تھی، اب دیکھیے کیا ہوتا. اللہ کرے کہ کسی طریقے سے کانگریس اور جنتا جو ہے ان کے مابین مفاہمت ہو جائے اور یہ طاقت نہ ابھرے، ورنہ اس طاقت کا نعرہ صاف ہے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا دفاع ہو جاؤ پاکستان جو تم نے بنایا تھا، اور یا قبرستان، ورنہ آؤ ہندو بنو، واپس آؤ، سودی ہو. تم تو ہندوستان سے ہندو تھے، تمہارے آبا و اجداد جو ہے کسی دباؤ میں آ کے مسلمان ہو گئے ہوں گے، ہم ریکلیم کریں گے. اتنی بڑی طاقت. تو میں صرف یہ کوٹ کر رہا تھا. مولانا مودودی کی بھی ایک عبارت میں نے سنائی ہے، 1940 میں انہوں نے لکھا تھا جب تحریک پاکستان ابھی بالکل سمجھئے کہ ابتدائی سٹیجز میں تھی، ریزولوشن ابھی پاس ہی ہوا تھا. اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، سٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر تھی، انہوں نے صاف لکھا تھا. اس وقت وہ کوٹیشن نہیں ہے، ہم لاہور میں تمہارے کوٹیشن سنائی ہے کہ محض ایک قومی تحریک کی بنیاد پر جو مسلمان ریاست بنے گی وہ قومی مسلمان ریاست ہوگی، اسلامی نہیں ہوگی. اور اس کے جو ہوں گے حکمران وہ غیر مسلموں سے زیادہ جری ہوں گے اسلام کا راستہ روکنے میں. مسلمان اپنے ہاتھوں اسلام کو ذبح کرتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں جھٹکا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے باوجود وہ جیتے جی غازی کہلائیں گے، مر کر رحمت اللہ علیہ بنیں گے. یہ الفاظ ہیں مولانا مودودی. ہمیں تو وہ بھی اچھے نہیں لگے تھے، میں تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، تحریک پاکستان کا ادنا کارکن تھا. ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک بنا کر، ٹھیک ہے بھارت میں مسلمان کے ہاتھ میں اختیار نہیں، وہ سود کو ہٹا نہیں سکتا، یہاں تو ہم با اختیار ہیں. کتنے ہندو ہوں گے اس اسمبلی میں جس نے یہ شریعت بل پاس کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں سودی کاروبار چلے، دھرنے سے چلے. بیرونی سطح پر تو سوال ہی نہیں کہ ہم چھوڑنے کے بارے میں غور بھی کریں، اندرونی سطح پر بھی دیکھیں گے، کوشش کریں گے. یہ کوشش تو 40 برس سے ہو رہی ہے. پھر یہ کہ آئینی قوام، اس میں بھی وہ چیز کے جس کو خلاف اسلام کہا گیا وہ نافذ چل رہی ہے، اور اسے اب بھی تحفظ دیا جائے گا. چودھری امیر حسین صاحب جو ہیں، بار بار بیان آ رہا ہے، بیگمات کو، مغرب زدہ خواتین کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نہیں نہیں ان کو تحفظ دیا جائے. تو بتائیے کیا آج سوچنا پڑتا ہے کہ کانگریسی علماء نے جو بات کہی تھی کچھ صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے، مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی وہ سامنے آ رہی ہے. واقعہ یہ کہ اس شدت سے احساس مجھے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نفاذ شریعت بل میں یہ چیزیں آئیں، اپنے ہاتھوں اسلام کو ذبح کریں گے اور پھر بھی غازی بنیں گے. کیا کہنے ہیں، کتنی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، شریعت بل پاس ہو گیا، کیا کہنے ہیں؟ جیتے جی غازی اور مر گئے تو رحمت اللہ علیہ. یہ قابل غور بات ہے. مجھے اب یاد آ رہی ہے ایک اور بات، یہ تو 1961 میں قوانین بنے تھے، 1968 فروری میں عید الفطر کے چاند پر جھگڑا ہوا تھا حکومت کا اور علماء کا. فروری 1968، اس موقع پر مولانا اسلام الحق تھانوی مرحوم، مولانا مودودی تو ٹھیک ہے تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، کانگریسی علماء تو مخالف تھے، احتشام الحق تھانوی صاحب کو بلبلے پاکستان سے دہلی میں جو سیکرٹریٹ تھا اس کی مسجد کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے اور مسلم لیگ کی پوری تائید. اور واقعہ یہ ہے کہ ان جیسا وائس میں نے تو کوئی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. انہوں نے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، میں نے خود ان کانوں سے سنا، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ان کی تقریر، کہ اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ 68 کی بات کر رہا ہوں، اب تو اس دریا میں سے اور بہت سا پانی گزر گیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کانگریسی علماء جو کچھ کہتے تھے بات انہی کی صحیح تھی. فروری 1968 عید الفطر کے چاند پر جو جھگڑا ہوا اس پر مولانا احسام الحق تھانوی کی یہ تقریر میں نے اپنے کانوں سے. ظاہر بات ہے کہ جب یہ شکل ہے تو وہ عزت اب کہاں سے لائیں. افتومنون ببعض الکتاب، تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے آئلی قوانین بھی پسند نہیں. اللہ مدد کرے تو کیسے کرے، اپنے اصول توڑ دے. اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ اس سے وفاداری کرو گے تو اس کی مدد آئے گی، ورنہ اللہ نے کیوں قوموں کو ہلاک کر دیا؟ کیوں بنی اسرائیل کے اوپر ایسے ایسے کوڑے برتے؟ 6 لاکھ ایک وقت میں نبوکدنضر کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور اس میں کہتے ہیں 60 لاکھ. یہودیوں کی فگر تو 6 ملین کی ہے. جرمنی میں اور آس پاس کے ممالک میں ہٹلر کے ہاتھوں جو قتل عام ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 6 ملین جیوز ایکسٹرمنیٹ کیے گئے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایگزیجریشن ہے، 4 ملین سے 40 لاکھ. تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انہیں تو بڑا زوم ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. باقی انسان تو انسان ہے ہی نہیں، گوئم ہے یہ تو، جینٹائلز ہے یہ تو، یہ تو انسانوں کی شکل میں حیوان ہے. ان کا تو لوٹ کھسوٹ، ان کا ہمارا حق ہے کہ لوٹے اور کھسوٹے اور ان کا خون چوسے. دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہوگی جس کے فلسفے میں یہ بات موجود. قرآن نے کہا ہے ان کا یہ قول، لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ امیین جو ہیں، یہ جنٹائل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے ان کے بارے میں، جیسے چاہیں لوٹے کھسوٹے، جیسے چاہیں ان کا خون چوسے. غبن کر جاؤ ان کا مال، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ان کا تو حق ہے تمہارا. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں میں ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو اور تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر پوچھو کہ کون ہو، اگر وہ کہہ دے میں یہودی نہیں ہوں، فوراً چھوڑ دو، مرنے دو اس کو، وہیں پر. ان کے اصولوں میں سے تو سوچئے، جن کو اتنا زوم اپنے بارے میں تھا ان پر یہ عذاب آتے تھے. قرآن کہتا ہے فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسے ہی تم اللہ کے لاڈلے چہیتے اور پیارے تھے تو تم پر اللہ یہ عذاب کے کوڑے کیوں برساتا رہا؟ بہرحال بات ذرا لمبی ہو جائے گی. ایک نقطہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا. مرحوم ضیاء الحق صاحب نے 11 برس بتا دیے تھے اور آئلی قوانین تک وہ اپنی ہی قائم کردہ عدالت کا ہاتھ نہیں کھولا تھا کہ تم اس میں رائے دے سکتے ہو کہ کیا چیز خلاف اسلام. لیکن چلیے، آخری وقت میں انہیں اس کی توفیق مل گئی. انہوں نے جو نفاذ شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا، جو بعد میں اس لیے ختم ہو گیا، ان کی وہ حادثاتی موت ہو گئی، اور اس کے بعد اس آرڈیننس کو جب تک کہ وہ پارلیمنٹ کی منظوری نہ ہوتی تو وہ تو ختم ہوا، اپنی موت مر گیا. لیکن اس میں کم سے کم ایک قدم انہوں نے اٹھایا تھا کہ آئلی قوانین تو شریعت کورٹ کے دائرے میں لے آئے. اس لیے میں نے ویلکم کیا تھا ضیاء الحق صاحب کے اس اقدام کو. لیکن کچھ ہمارے سیاستدان، دینی جماعتوں کے رہنما وہ بھی ہیں جنہوں نے اسے کہا تھا انسداد شریعت آرڈیننس، حالانکہ اس کی ہر شے اس آرڈیننس یا اس بل اور اس قانون سے بہتر تھی کہ جو آج پاس ہوا. اور آج وہی لوگ ہیں، قاضی حسین احمد سمیت، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انسداد شریعت آرڈیننس ہے، آج اس پر خاموش بیٹھے. کیوں بیٹھے ہیں خاموش؟ ذرا سا بولے تھے، مولانا سمیع الحق بھی بولے تھے، یہ تو لولی پاپ ہے جو تیار ہو رہا ہے. پڑھا تھا کہ نہیں بیان ان کا؟ اب کیا ہوا وہ لولی پاپ اب کیا بن گیا؟ ایک دھمکی نواز شریف کی کافی تھی. آپ لوگ آئی جی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ آپ پبلک میں جا کر آئیے، آئی جی آئی کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں جو کہنا ہو کہیے، اور وہاں اکثریت ان کی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ چند دانے ہیں، چپ کر. اور اگلے ندا میں آ جائے گا وہ مضمون، مجھے بڑا پسند آیا، بھارت کے کسی صحافی کا، نوائے وقت جو چھاپتا رہتا ہے یہاں پر فرائیڈے ایڈیشن میں، انہوں نے کہا، تعریف کی ہے کہ ملاؤں کو خوب لگام دی ہے نواز شریف نے، اس میں کوئی شک نہیں، قابل تعریف، بڑی کامیابی. تو دشمنوں ہی سے شاباش ملے گی، آئی ایم ایف سے شاباش لے لیجیے، سفیر امریکہ سے شاباش لے لیجیے. تیسری بات اب نوٹ کیجیے، اور اس میں میں اب آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی مملکت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. ایسا حکیمانہ قول ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. آپ نوٹ کیجئے، بدترین استحصالی نظام، جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام، ہم نے اسے خوب تحفظ دیا، برقرار ہے آج تک وہ نظام. پڑھا ہوگا آپ نے بیان حال ہی میں، چانڈیو قبیلے کے سردار نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، میں ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار ہوں. معلوم یہ کہ اگر جاگیرداری کوئی خیر ہے تو پاکستان کی کلگی میں بہت بڑا پر لگا ہوا ہے، اور جاگیرداری اگر شر ہے تو گویا کہ سب سے بڑا شر اس ملک کے اندر. میں ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار. کانگریس نے بڑی عقلمندی کی تھی، پہلے دن ریاستیں ختم، جاگیریں ختم، زمینداری ختم. ہمارے ہاں تحریک پاکستان کے کارکنوں کی کمائی کو ہائی جیک کیا یہاں جاگیرداروں نے، سیاست تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور کچھ مذہب کے نادان دوستوں نے جاگیرداری کے حق میں فتوے دیے. آج مضامین لکھتے ہیں آپ کے دانشور ڈاکٹر فاروق حسن، ایڈوکیٹ، بھارت لا. انہوں نے یہ کہا کہ ترقی اتنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ 20 گھرانے ہیں، اور اب یہ ہے کہ 35 خاندان ہیں اس ملک کے مالک. پہلے وہ صرف جاگیردار تھے، اب وہ سرمایہ دار بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی وہی ہیں، اربوں روپے کے قرضے بھی انہی کے معاف ہوتے ہیں، الیکشن کوئی ہو جائے اکثریت عظیم انہی کی ہے، باپ گیا تو بیٹا آ گیا. سجاد قریشی گورنر ہوتے تھے پنجاب کے، اب شاہ محمود قریشی ان کے بیٹے آ گئے. وہ تو نسل ہے، نسل بادا نسل. جتوئی صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب نوجوان جتوئی 5-6 آ چکے ہیں میدان میں، اگرچہ وہ بھی ابھی ریٹائر نہیں ہوئے، خاندان ہوئے. اس کو جو تحفظ دیا، علامہ اقبال کے دو شعر سنا رہا ہوں، ہیں ذرا فارسی کے، خدا عاملتے را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بن وش. اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، خود انحصاری اور کشکول توڑ دینا کہنا بڑی بات ہے، آسان بات ہے، کرنا بہت مشکل. خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدستے خیش بزنس، بانکوں میں سروں کارے نہ دارد کہ دہقانش برائے دیگراں کش. اس قوم سے تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے جس کا کسان دوسروں کے لیے حل چلا رہا ہو، جسے امام ابو حنیفہ کہیں حرام مطلق، امام مالک کہیں حرام مطلق، وہ ڈنکے کی چوٹ چل رہا ہے، زمین کا سود بھی چل رہا ہے، نقد کا سود بھی چل رہا ہے. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے، بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی، تعبیر ہوتی ہے، باتیں تو ذہن میں ہوتی ہے لیکن کبھی اسی بات کو کوئی شخص خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے، اگر بینک کھولنے کی یہاں اجازت ہے تو مجھے پب کھولنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، حرام ہی ہے نا، تو سود شراب سے کہیں زیادہ حرام، شراب کھانا تو نہیں کھل سکتا، کیوں؟ حرام ہے تو سود جائز ہے، یہ احتجاج لما تقولون ما لا تفعلون، جوئے کا وہ ہوا ہے اس ملک کے اندر جتنی شہرت اسے آج ہوئی ہے، جتنے کروڑ ہا روپے کا جو ہے داؤ چل رہا ہے ریفلز کے اندر، بڑے بڑے انعام، کیا ہے؟ کھلم کھلا جوا یہاں جائز، سود یہاں جائز، تو شراب ہی نے کوئی بات کی تھی ایسی؟ شراب کے بارے میں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے ان کے نفع کے پہلو، اور سود وہ شے ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کے سرمایہ داری اور جاگیرداری، وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ میرا بھی ایک جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ آج تک کی اگر آپ پاکستان کے 44 برسوں کی اگر اچیومنٹ کو گنیں گے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں برلا اور ٹاٹا اور ڈالمیا کے معیار کے سرمایہ دار نہیں تھے، ہم نے وہ پیدا کر دیے، بلکہ ان کے باپ پیدا کر دیے، یہ اچیومنٹ ہے واحد، باقی اسلام کہاں ہے؟ آئلی قوانین وہ جو سب کہہ رہے ہوں کہ خلاف اسلام ہے، یہ ندا میں یہ پورا اشتہار شائع ہوا، بھائی جو تازہ ندا باہر موجود ہے، اور میثاق میں وہ 16 صفحے کا مضمون شائع ہوا ہوا ہے جن میں تفصیل سے ان علماء نے جن کے میں نے نام آپ کو سنائے ایک ایک دفعہ پر بحث کی ہے، یہ نہیں کہ بس اس کو کہہ دیا ہو کہ یہ سب کا سب خلاف اسلام ہے فتویٰ دے دی، ایک ایک دفعہ پر بحث کی ہے، یہ شے خلاف اسلام، یہ شے خلاف اسلام، یہ شریعت کے فلاں حکم کے منافی، یہ شریعت کے فلاں حکم کے منافی، لیکن غلطی جو میں نے اس میں بھی لکھا ہے وہ یہی ہوئی، تحریک اس پر نہیں چلائی، تحریک جمہوریت پر چلائی، ایوب خان جو ہے اس کی ٹانگ گھسیٹ لی تو کیا ہوا، بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کی ٹانگ گھسیٹ لی، پھر مارشاء اللہ تشریف لے آئے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ عام سیاستدان یہ کھیل کھیلیں، جاگیردار یہ کھیل کھیلیں، بات سمجھ میں آتی ہے، ان علماء کو کیا ہوا، ان مذہبی جماعتوں کا جو ہے ان کی سوجھ بوجھ کہاں گئی، یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا گین ہے اب تک کا؟ ایک چھوٹا سے چھوٹا دکاندار بھی بیٹھ کر سوچتا ہے، روز کا بھی سوچتا ہے، ہفتے کا سوچتا ہے، مہینے کا سوچتا ہے، واٹ گینڈ واٹ لاسٹ، اس ہفتے میں کیا کمایا کیا گوایا، کوئی نہیں ہے ان میں، الیس منکم برجل رشید، کوئی بھی نہیں سمجھنے کے لیے تیار، ایسے چسکے لگے ہیں اس کے، مجھے وہ پھر وہی مزاحیہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، لیکن گندوں کو اس کا اگر چسکا لگا ہوا ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے، یہ پاک بازوں کو، متقیوں کو، دینداروں کو، دینی پیشواؤں کو، دینی رہنماؤں کو، دینی جماعتوں کو اگر یہ چسکا لگ گیا تو سوائے اس کے کہ اس پر صدمے کا اظہار کیا جائے کیا تھا؟ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے، مرثیہ تو بہت طویل اور بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی پازیٹو بات آنی چاہیے، کریں کیا؟ میں نے اس رسوائی کا جو اسباب قرآن مجید سے بیان کیے، تشخیص کے مطابق تجویز ہوتی ہے، پہلی تشخیص کیا تھی؟ ہم مومن نہیں ہیں، مومن ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. قرآن غلط نہیں ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تو پہلا کام تو یہی ہے، تجدید ایمان کی دعوت، توبہ کی منا دی، لوگوں باز آؤ، ایمان کی تحصیل کرو، اپنے ایمان کو زندہ کرو، تازہ کرو. اور اس کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ قرآن ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. قرآن ہے وہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں، هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. یہ آیات بینات ہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، بے یقینی کا اندھیرا. جہاد بالقرآن پر میری کتاب موجود ہے، جہاد بالقرآن، اور جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ ضخیم نہیں، اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ اکیڈمی ہے، قرآن اکیڈمی ہے، جامع القرآن ہے، یہاں ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں اب الحمدللہ تعمیر شروع ہو گئی، ملتان میں شروع ہو گئی، فیصل آباد میں ہو جائے گی، لگے ہوئے. نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، نتیجہ تقریباً زیرو نکلا، تو اس کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. 950 برس، اور کہتے ہیں 72 آدمی تھے کشتی میں صرف، گویا کہ 10 برس میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں، 15 برس میں ایک آدمی ملا ہوا. کوئی پرواہ نہیں، کرنے کا کام بنیادی یہی ہے، ایمان. اسلام کی عمارت اٹھے گی تو ایمان کی بنیاد پر اٹھے گی. آدمی توبہ کرے گا تو ایمان کی رمق کو دل میں آئے گی، تو توبہ کرے گا، حرام خوری سے باز آئے گا. ورنہ آسان نہیں ہے چسکے لگے ہوئے چھوڑ دینے. بینک میں ملازم ہے، 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، کہیں اور جا کر کہیں گے تو 3,000 نہیں ملیں گے. آسان کام ہے چھوڑ دینا، وہی چھوڑے گا جس کو کچھ ایمان کی رمق حاصل ہو گئی. شرعی پردہ گھر میں نافذ کرنا آسان کام ہے اس معاشرے میں، وہی کرے گا جس کو آخرت پر کچھ یقین ہو گیا. تو پہلا کام تو یہی ہے، دعوت رجوع الی القرآن، تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد. یہ ہماری تنظیم اسلامی کی دعوت کا عام طور پر جو ایک بلاگ چھپتا ہے، تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کرو. حفیظ جالندری کا شعر بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبھی تازہ کریں. ایمان تازہ کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کیجئے. نمبر دو، آج ذرا میں اپنی عام اصطلاحات سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں. میں نے اب تک مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید کی، دلائل پر کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اصطلاح ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں نظام خلافت قائم کرنا. جہنم میں جائے یہ جمہوریت، یہ مغربی جمہوریت. اور جمہوریت کے لفظ کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں پیوست ہیں، حاکمیت، انسانی حاکمیت. وضاحت کرنی پڑتی ہے بھائی، انسانی حاکمیت مستقل ایبسولیوٹ ہے تو یہ کفر ہے، حاکمیت عوام کا تصور کفر ہے، شرک ہے. ہاں محدود حاکمیت ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے وہاں تو اطاعت کے سوا چارہ نہیں، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، 51% دور رہے 100% کو کوئی اختیار نہیں. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، مباح کا دائرہ ہے، اس میں اپنی حاکمیت برت لو. امرکم، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، باہمی مشورے سے ووٹوں کی گنتی کر لو، لیکن کہاں؟ جہاں مباح کا معاملہ ہے. دونوں چیزیں مباح ہیں، تین چیزیں مباح ہیں، چار چیزیں مباح ہیں، ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے؟ کثرت رائے سے کر لو. ابھی میں اپنے ایک ساتھی کو بات سمجھا رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی، کتنی مسلمان عورتیں ہوں گی دنیا میں، بہرحال 50 کروڑ کے آس پاس تو ہوں گی، چلیے شادی کے قابل 10 کروڑ ہوں گی. ایک مسلمان کے لیے بمشکل 20-25 عورتیں ہوں گی کہ جو حرام ہیں، جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی سب مباح ہیں. شادی شدہ کو نکال دیجئے، وہ بھی چونکہ اپنے کسی کے نکاح میں ہے، بیوہ ہو جائے گی تو پھر آپ شادی کر سکتے. جو محرمات عبدیہ ہیں قرآن میں آ گئے، سورہ نساء کی آئے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں. پھر اسی طریقے سے بس وہی تو ہے نا ایک حرام، باقی آپ کسی سے کیجئے، مسلمان عورت سے کیجئے، بلکہ عیسائی سے کیجئے، یہودی سے کیجئے. تو کروڑوں کا آپشن ہے، حرام صرف 20-25-30-40-50 اتنی ہو جائیں گی اور کتنی ہو جائیں گی. یہ ہے معاملہ. یہاں فیصلہ مشورے سے کر سکتے ہیں آپ، گھر میں بیٹھیے، والدین کا مشورہ ہے اور عزیزوں کا مشورہ ہے، یہ مشورے سے طے کر دیجئے کہاں شادی کرنی، کہاں نکاح کرنا، کہاں رشتہ کرنا. لیکن یہ سارا فلسفہ بھی سمجھانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس اصطلاح کو ترک کر دیں. دیکھ لیا نا ہم نے جمہوریت کا کھیل، سب سے بڑا تو جو دنیا میں علمبردار ہے جمہوریت کا، وہ امریکہ بہادر ہے. ویسے سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے بھارت کی ہے، اس لیے کہ کم سے کم 3 گنا آبادی ہے بھارت کی امریکہ کے مقابلے میں، وہ 25 کروڑ کے آس پاس ہے اور یہ 80 کروڑ سے اوپر ہے. تو سب سے بڑی جمہوریت بھارت اور سب سے بڑا جمہوریت کا عالم بردار امریکہ. حال دیکھ لیا آپ نے ڈیموکریٹس کا. ریپبلکنز چاہتے بھی ہیں پاکستان کی مدد کریں، کچھ خیال آ گیا ہو بھئی ہمارے وفادار رہے ہیں ملازم، کبھی خیال آ جاتا ہے ہمارے وفادار یہ ملازم تھے، کچھ نہ کچھ مدد کرنی چاہیے. ایک تقریر بھی آئی ہے کسی سینیٹر کی کہ بڑی زیادتی ہے یہ کہ بھارت کو تم روکنے کو تیار نہیں ہو، اس کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کوئی تمہیں اعتراض نہیں اور پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن 191 کے مقابلے میں 252 ہیں کہ جنہوں نے کہا نہیں، ناک نہیں رگڑے گا جب تک پاکستان نہیں ملے گی خیرات، نہیں ملے گی بھیک. وہ کشکول توڑنے والے وہاں، ان کا بڑا وفد گھوم رہا ہے، جان پر بنی ہوئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا جمہوریت ہے جس کا تماشا دنیا نے یہ دیکھا کہ جب تک روس مد مقابل تھا، مجاہدین افغانستان سے بڑا تو کوئی دنیا کے اندر کوئی عزیز اور پیارا اور لاڈلا تھا ہی نہیں امریکہ کا، اور آج وہی مجاہدین افغانستان دھتکار دیے گئے. معلوم ہے کوئی اخلاقی معاملہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف اپنا مفاد. یہ ہے سب سے بڑا علمبردار جمہوریت کا. اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں لوگ جو بھی کہتے ہیں کہ کویت کا معاملہ اتنا، چند لاکھ افراد کا معاملہ، اور کشمیر اس پر یو این او بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ریزولوشن پر ریزولوشن ہے، کولڈ اسٹوریج میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں چند دنوں کے اندر اندر تہس نہس کر کے رکھ دیا اس ملک. یہ دوسری بات ہے کہ اس کو اسی راستے پر خود ڈالا، ایک طرف کویت کو تھپکی دی، چوری کر لو ان کا تیل جتنا کرنا ہے اور اڑ جانا، مانگو اس سے پیسے جو ایران کے خلاف جنگ کے لیے دیے تھے، مانگو. دوسری طرف وہ گلاس پائی صاحبہ نے پیٹ تھپک دی صدام کی، اگر تم کوئی اقدام کرو گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب آپ کا معاملہ ہے. دونوں پھنس گئے اس ٹریپ میں، دونوں کا بیڑا غرق. فائدہ کس کا ہوا؟ ایک ہی ملک تھا جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا اسرائیل سے. خود ڈر تھا کہ یہ کمبخت کہیں کوئی جراثیم ہی پھینک دے ہماری طرف, کوئی کیمیکل ہتھیار پھینک دے. اب بالکل راوی چین لکھتا ہے, سارا جو آرام ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو. لیکن کویت کا اتنا درد جس کے دل میں اٹھا, پوری دنیا, کشمیر کا کوئی درد نہیں. سینکڑوں آدمی ہلاک ہو رہے ہیں, جانے جا رہی ہیں, عصمتیں لوٹ رہی ہیں, آبادیاں پوری کی پوری جلائی جا رہی ہیں, کسی کے کان پر ڈھونڈے نہیں رہی. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے کھلم کھلا کہ میں باز آیا, محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. اگر کہیں یہ ہمت پیدا ہو جائے, وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا, ہم اعلان کریں کہ ہمیں تو خلافت کا نظام قائم کرنا. پہلے پاکستان میں, پھر آگے بڑھنا ہے عالمی خلافت. خلافت اسی کا نام ہے, خلیفہ اسی کو کہتے ہیں. خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا کہ جو چاہے کرے, خلیفہ کسی کی خلافت نیابت کرتا ہے. جو اس کا حکم ہے اس کو تو وہ نافذ کرے گا, جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے اپنی صوابدید سے قدم اٹھائے گا. یہ خلافت ہے. خلافت کے علمبردار بن کر کھڑے, دفع کریں ان جمہوریتوں کو. ہاں, خلافت کا مراد سے مراد نہ سعودی عرب کسی بادشاہی ہے, نہ عمارتوں کسی عمارت ہے, یہ نہیں. خلافت ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, علی کی, رضی اللہ تعالی عنہم, جو عام لوگوں کی طرح تھے, جو وہی کھاتے تھے جو عام آدمی کھاتا, جو وہی پہنتے تھے جو عام آدمی پہنتا تھا, جس میں خلیفہ وقت جو ہے گندم کی بوری اٹھا کر آٹے کی بوری لے کر گیا ایک بدو کے خیمے میں. دنیا کی آنکھیں تو ترس رہی ہیں اس خلافت کو دیکھنے کے. باقی بڑے بڑے محل یہ تو بہت بن گئے, اور دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں, یہ سارے محل اجڑ جائیں گے, خاک اڑے گی, ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا. بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کے محل جو بنائے گئے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں, اور چاہے وہ کویت میں ہوں, اور چاہے وہ ابوظہبی میں ہوں, اور چاہے دبئی میں ہوں, وہی حشر ہوگا کہ جو الحمرا کا ہو رہا ہے. جا کے دیکھ لو کرناتا کے اندر, یہاں سلطان بیٹھا کرتا تھا, یہ سلطان کی خوابگاہ ہے. اب کون ہے, لا یرا الا مساکنہم, اب کھنڈر ہیں, رہنے والے نہیں. خلافت کا نظام ہے. دو باتیں ہوئی, اسلامی انقلاب کا لفظ بھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کی بجائے نظام خلافت کا قیام, اس کو ہم اختیار کریں. انقلاب کا مفہوم بھی جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے, اسلامی جمہوریت بھی سمجھانی پڑتی ہے. خلافت کا تصور مسلمان کے سامنے موجود ہے, قرآن کی اصطلاح ہے, یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض. آدم کو خلافت دی گئی تھی, بادشاہت نہیں دی گئی تھی. بادشاہ تو اللہ ہے, اللہم مالک الملک تُعْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دو تو ہو گئیں بڑی باتیں. پاکستان میں قیام خلافت کے لیے جو قدم اٹھائے جانے ضروری ہیں, نمبر ایک, بلا استثناء شریعت اسلامی کی بالا دستی. ایک شے بھی اس میں سے منہا کر دی تو وہ جرم پورا ثابت ہو جائے گا. قرآن کی دفعہ لاگو ہے اور رہے گی, افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کوئی شے مستثنا نہیں ہو سکتی شریعت سے. شریعت کی بالادستی غیر مشروط بلا استثناء. نمبر دو, زمینداری اور جاگیرداری کی ابولیشن, بھارت کر سکتا تھا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سارا سیاست کا گند جو ہے یہ جاگیرداروں کا ڈالا ہوا ہے، سارے ڈاکے جو ہیں ان کی پشپناہی سے، اور وہ بھی اس وقت مجبور ہو کر، ڈاکوؤں کے ہاتھوں بے بس ہوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ڈاکو اکثر و بیشتر انہی کے ستائے ہوئے ہیں۔ یہ تو رد عمل ہوتا۔ آپ نے پرانے ڈاکوؤں کی تاریخیں پڑھی ہوں گی، کسی زمیندار نے، کسی بڑے آدمی نے کسی شخص پر ظلم کیا، کسی نوجوان کی عزت نفس کو کچلا، تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنی عزت کچلوا کر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو باغی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی ہوتے ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسپیرڈوس جن کو آپ کہتے ہیں، ان ظالموں سے، ان کے پیٹ چاک کر کے ہمیں اپنا حق وصول کر رہا۔ بڑی پیاری نظم ہے جو حفیظ نے لکھی تھی شاہنامہ کی دوسری جلد میں۔ یہ نہ سمجھیے گا میں ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہوں یہاں، لیکن حق ہے، کیا ایک پس منظر ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بڑی پیاری نظم ہے، بدر کی جنگ جس روز ہوئی ہے اس سے ایک رات پہلے بارش اللہ نے بھیج دی تھی، یہ تو سورہ انفال میں بھی ذکر ہے۔ اب شاعر کا ذہن کہاں گیا؟ حفیظ جالندری نے تصور یہ کیا کہ در حقیقت یہ صحرا نے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ تیرے نبی آج میرے مہمان ہوئے ہیں، میرے لیے تو دھوپ کی سختی ہی تھی، میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی سوختہ بختی، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، جو آیا میرے سینے پر چلا اس کے پاؤں میں میں نے آبلے ڈالے، آبلے میں سے پانی نکلا تو مجھے کچھ تو ملا نا، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا دیتا۔ بڑی پیاری نظم ہے۔ آخر میں بہاراں بھیج دے یارب، بہاراں بھیج دے یارب، یہ 70 اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت، میری شرم عقیدت آج رہ جاتی۔ یہ ہے تصور ڈاکو کا، جو درحقیقت فلسفہ ہے وہ یہی ہے۔ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ، اب تو وہ ایک سائنس بن گئی ہے، اب تو وہ ایک پورا نظام بن چکا ہے، اس کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، شروع جہاں سے ہوتی ہے وہ یہ۔ جب تک یہ جاگیرداری اور زمینداری کا بیڑا غرق نہیں ہوگا یہاں پر، کوئی صورتحال درست نہیں ہو سکتی اس ملک کی۔ جرت کے ساتھ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سود حرام ہے، اس کو ختم کرو۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، بڑے بڑے دانشور یہ کہہ دیتے ہیں اجی سود کے بغیر نظام چل نہیں سکتا، چڑھا کے بتاؤ، لکھ کے دکھاؤ، کتاب لکھو۔ آج تو اللہ کے فضل سے وہ بھی حجت قائم ہو چکی، کتاب لکھی جا چکی، سود کی متبادل اساس، اور بڑے بڑے جو ماہرین ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن نیت ہو، ارادہ ہو تو اس کو امپلیمنٹ کیجئے، کوئی اس میں کمی ہوگی وہ جیسے بات چلتی ہے اس کی درستی ہو جائے گی۔ انگریزی میں ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، شیخ محمود احمد مرحوم، دونوں نہایت اعلیٰ کتاب۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی شک کرتا ہے کہ سود کے بغیر مالی نظام نہیں چل سکتا، اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ جاہل تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ دنیا میں وہ تقاضے پیدا ہو جائیں گے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکے گا۔ اللہ کو علم نہیں تھا، یا اللہ نے ایسی شریعت ہمیں دے دی ہے جو پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے؟ آپ اللہ کو جاہل قرار دے، ظالم قرار دے رہے، جس کو بھی شک ہے سود ختم کرو، جاگیرداری ختم کرو، پھر دیکھو برکتیں آئیں گی. اللہ سے صلح کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ سے جنگ جاری رکھو گے تو نصرت کہاں سے آ جائے گی؟ پہلے اللہ سے صلح کرو. تیسرا کام یہ کرنا ضروری ہے، جنہوں نے بھی یہ حرام کی دولت جو ہے جمع کی ہے، کوئی آئرن ہینڈ ایسا ہونا چاہیے جو واپس اکلوائے. اور مشکل نہیں ہے، شکنجے میں ذرا چند دن کس دیجئے ان کو، آخر آپ کنفیشن کراتے ہیں، آپ کی پولیس کو کیا نہیں آتا کرنا؟ وہ تو جو آپ کے عادی مجرم ہیں وہ تو جھیل بھی جاتے ہیں، شکنجے بھی جھیل جاتے ہیں. یہ جو ہیں جنہوں نے باہر دولتیں پہنچائی ہوئی ہیں، یہ تو ایک گھنٹے میں واپس لے آئیں گے سب کچھ. بٹ یو نیڈ این آئرن ہینڈ، اور یہ وہی کرے گا جو خود کانا نہ ہو، جنہوں نے خود کھتے بھرے ہوئے ہو یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ کیسے کرے؟ جاگیردار کیسے کرے؟ جو زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتے وہ ابولش کرنے دیں گے اپنی جاگیروں کو؟ لیکن اب کھل کر بات ہونی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ بات ہونی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے. نظام خلافت دفاع کرو اس جمہوریت کو، پارلیمانی کو بھی اور پریزیڈنشل کو بھی. ہمارے پاس ہمارا نظام ہے نظام خلافت، اس کا مطلب بادشاہی نہیں ہے، خلافت راستہ ہے ہمارا آئیڈیا. جہاں محل نہیں تھے، جہاں ایران کے سفیر نے آ کر پوچھا تھا آئینہ مالک حکم، ہمیں کوئی محل محل نظر نہیں آتا، کہاں ہے تمہارا بادشاہ؟ کہا گیا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے. کہاں گیا امیر؟ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کو تلاش کرنے گیا ہوا، جس کے نام سے قیصر و کسرا کے ایوان تھرا رہے تھے، وہ اونٹ تلاش کرتا پھر رہا تھا مدینے کے باہر تنے تنہا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی خادم. بہرحال اس کے لیے لازم ہے شریعت کی بالادستی بلا استثناء. یہ سارے دھوکے فریب شریعت بل کے نام سے جو دیے جا رہے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں، مدد کہاں سے آئے؟ تباہی آئے گی بہت بڑی اگر ہم باز نہ آئے. ورلڈ زائنزم کا دوسرا اگلا ہدف سب سے پہلے پاکستان ہے. بڑی سچی بات کہہ دی تھی ہمارے مرزا اسلم بیگ صاحب نے، اب تو خیر وہ جا ہی رہے ہیں، چلیے ایک سچی بات تو کہہ گئے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا یہ نہ سمجھیے میں انہیں رندے بادہ خار کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، بات سچی کہی تھی، پسند نہیں آئی. امریکہ کو کیسے پسند آتی؟ امریکہ کے ہواریوں کو کیسے پسند آتی؟ چپ ہونا پڑا. لیکن بات صحیح ہے، ایک ہی ملک ہے مسلمان جس کے پاس کچھ کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر. ورلڈ زائنزم کو اگر خطرہ ہے کسی سے تو وہ صرف پاکستان. ویسے کہنے والے کہہ دیتے ہیں برائے بیت ایران بھی ہے اور ترکی بھی ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. وارننگ آ رہی ہے امریکہ بہادر کی چین کو، یہ میزائل مت دے دینا اس کو، خبردار. کیوں؟ ڈر لگتا ہے کہ یہ اگرچہ پیپر ٹائیگر ہے لیکن اس کے دانت جو ہیں وہ آہنی ہے. پاکستان کے پاس دانت ہیں، آہنی ہے. لہذا اگر اللہ کو ہم نہ پکار سکے، توبہ نہ کر سکے، اگر اللہ کی رحمت کو پکار نہ سکے تو تباہی آ کر رہے. بھارت کو اکسانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی، تھوڑی سی ضمانت چاہیے کہ امریکہ کچھ نہیں کہے گا، ذرا نگاہ ادھر کر لے گا. انٹرنل ڈسٹینشن ان کے جس قدر شدید ہے، ایک جو غیر مستحکم حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے اس قسم کے کسی معاملے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن راستہ کیا ہے؟ بھارت کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، میری باتیں لوگوں کو پسند نہیں آئیں۔ میں نے کہا تھا بھارت سے دوست بھی کرو، ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، اس لیے کہ بھارت اور پاکستان کی باہمی کشاکش جو ہے یہ دوسروں کو موقع دیتی ہے یہاں پر آ کر، کوئی کسی کا ساتھی کوئی کسی کا ساتھی۔ بھارت کا ساتھی بھی اب بیٹھ گیا روس، اور ہمارا ساتھی ویسے فرنٹ ہو گیا، اب تو معاملہ آپس ہی کا رہ گیا نا۔ روس کیا مدد کرے گا بھارت، وہ اپنی مدد نہیں کر پا رہا، اس کا ہی پٹھو تھا صدام، کتنے چکر لگائے ہیں تاریخ عزیز نے، لیکن نہیں، یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ لہذا بھارت کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جو لوگ واقف ہیں اس وقت کی بین الاقوامی سیاست اور اس کے حالات سے، انٹرنیشنل زائنزم عالمی جو صہیونی تحریک ہے، وہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرنے پر تلی ہوئی ہے اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرنے پر تلی ہوئی، تاکہ کوئی نہ رہے، راج کرے گا خالصہ۔ اس لیے کہ امریکہ ہو یا انگلستان ہو، وہ تو یہودیوں کے شکنجے میں ہے ہی ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ بھارت کو بھی بتانا چاہیے، یہ نہ سمجھو کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا بیٹھے تو تم بچ جاؤ۔ اسی طریقے سے عیسائیت کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تمہیں اعلی کار بنا لیا ہے اس یہودی نے جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سوری پر چڑھایا تھا، ہمارے نزدیک نہیں چڑھایا، تم تو مانتے ہو کہ چڑھایا، اگرچہ آج پوپ نے آ کر انہیں ایگزونریٹ کر دیا ہے، یوں سمجھئے کہ 2000 برس کی تاریخ کو بدل دیا۔ یہ بھی مظہر ہے اس کا کہ کس درجے ہاتھ لمبے ہیں اس یہودی کے، پوپ سے بھی وہ منمانا فتویٰ لے سکتا ہے۔ باقی جو امریکہ کے صدر ہوں وہ تو اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کی طرح ناچتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، واقعہ یہ کہ کبھی غور کیجئے کیا وجہ ہے قرآن مجید میں یہود کا اتنا ذکر کیوں ہے، تعداد کے اعتبار سے کتنے ہیں دنیا کی پوری پاپولیشن کے مقابلے میں، کیا ان کی حیثیت، لیکن قرآن میں سب سے زیادہ ذکر انہیں کا ہے۔ غور طلب بات، اور اس وقت صورت یہی ہے کرسچن ورلڈ ان کے شکنجے میں، بقیہ پوری دنیا میں جہاں کوئی نظر آ رہا ہے اس کو وہ نیچا دکھانے کی اپنی امکانی کوشش کریں گے۔ گریٹر اسرائیل وہ کہتے ہیں وہ تو آ چکا، گریٹر اسرائیل تو وجود میں آ چکا، سب کے سب صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کے سب تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے بھی کہا ہے شاہ حسین کے لیے تو ہم ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے، آئے دیکھیں اب ہمارا مد مقابل ہے کون یہاں۔ یہ صورتحال ہے، اس کے لیے اس پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم یہاں پر نظام خلافت قائم کر سکیں تو اس تاریخ کا رخ بدل جائے، ورنہ پھر وہ تباہی، وہ عذاب الہی، وہ مقدر ہو کر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، پاکستان والوں کہہ رہا ہوں، اس وقت تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ دینی تحریکیں بھی سوچیں، جماعتیں بھی سوچیں، اپنے نظر ثانی کریں اپنے پورے معمولات پر، دین کی بنیاد پر کھڑے ہوں، کوئی سیاسی اتحاد نہ کریں، کھڑے ہو جائیں، جاگیرداری ختم کرو، سود ختم کرو، آئلی قوانین ختم کرو۔ آپ ہندوؤں کو ضمانت دے رہے ہیں کہ جو تمہارا پرسنل لا ہے اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے اوپر یہاں مداخلت کی جا رہی ہے۔ میں نے اس میں ایک مثال دی ہے، فرض کیجئے کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں، بیوی حاملہ تھی، 15 دن کے بعد جو ہے اس کا وضع حمل ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، 1 مہینے بعد وہ نکاح کر لے، اس کو اجازت ہے، اور آپ نے وہ قانون بنائے ہیں
کہ اگر وہ نکاح کر لے گی اس پر زنا کا مقدمہ قائم ہوگا، پولیس والے آ کے سوار ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ جو عدت ہے یہ تو ہے وضع حمل کے ساتھ عدت ختم. آپ کہتے ہیں 90 دن، اگر 90 دن کے اندر اندر شادی کر لی اس نے وہ زنا کر رہی ہے. اور 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق شوہر کو حاصل ہے، حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد شوہر رجوع کر رہا ہے تو اب یہ میاں بیوی زنا کر رہے ہیں قرآن مجید کی روح سے. یہ ہے وہ قوانین جو آج آپ کے ہاں نافذ ہیں، اور وہ جو شریعت ہے جو اللہ نے دی ہے، ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. کھڑے ہو تو اس پر ہو، قربانیاں دینی ہے تو ان پر دیں، شریعت کے تحفظ کے لیے دیں، جانے دیں. یہ سیاسی کھیل ختم کر دیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں. اب کیونکہ مہینے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی تاخیر کے لیے ذہن کچھ نہ کچھ تیار ہو کر آتے ہیں، تو میں نے ذرا جسارت کر لی ہے. تازہ میثاق میں عرض کر چکا ہوں، ان علماء کا 16 علماء کا متفقہ بیان شائع ہم نے کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اسے شائع کریں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، اپنے طور پر شائع کیجیے اور عام کیجیے اور پھیلائیے، تاکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ کم سے کم واقف تو ہوں. اسی طریقے سے اس فکر کو پھیلائیے، اس کو عام کیجیے. کے لیے بہرحال سنا میں نے کہ کوئی پچھلے رمضان میں یہاں کوئی کتابیں باہر کسی نے لی، تو کوئی کتاب شاید 80 روپے کی بھی تھی، تو کوئی فقرہ چست کر دیا کہ دیکھو یہ کمانے کے دھندے ہو گئے. تو میں وضاحت کر رہا ہوں، یہاں کسی کی کمائی نہیں ہے، میرے 1 پیسے کی رائلٹی نہیں ہے کسی کتاب پر، کسی کیسٹ پر، کسی ویڈیو پر، 1 پیسہ بھی حرام ہے مجھ پر. کتابوں کا البتہ یہ کہ ہم سستا ایڈیشن بھی شائع کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اتنی قیمت پر کوئی وہ کتاب نہیں دے سکتا، لیکن مہنگا بھی شائع کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ کسر نفسی سمجھتے ہیں سستی کتاب خریدنا. بڑی دکانوں پر رکھیے، فروخت پر رکھیے، کچھ لوگ وہیں جا کر خریدتے ہیں، اور وہاں 45% تو آپ کو پہلے دینا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ اس طبقے کے لوگوں تک کتابیں آپ کے نہیں پہنچیں گی. آج بھی یہاں پر کچھ سیٹ بنائے گئے ہیں، 300 روپے کا ایک سیٹ ہے جس میں ہماری کتابیں بنیادی ساری موجود ہیں، لیکن سمجھ لیجئے اس میں کسی کے 1 پیسے کی کمائی. ہماری طرف سے تو کھلی اجازت ہے، جو چاہے شائع کرے، کوئی حق تصنیف نہیں، حق تعلیف نہیں، نو رائٹس ریزرو، اعلان ہے ہر کتاب پر لکھا ہوا. اس اعتبار سے آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کچھ خاص ہی بات ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. 23 مئی تک مجھے کوئی خیال نہیں تھا، شائبہ تک نہیں تھا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے. اچانک حالات ایسے ہوئے ہیں، میں آج ہی روانہ ہو رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی قبول فرمائے. حج مبرور بڑا اچھا مضمون شائع ہوا ہے مفتی احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ کا، جنگ میں صفحے اول پر خوبصورتی کے ساتھ. اور مجھے سب سے زیادہ بات جو پسند آئی اس مضمون کی وہ یہ ہے، اختلافی بات کوئی نہیں دی اس اللہ کے بندے. فقہی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کسی معاملے کو انہوں نے چھیڑا نہیں، متفق علیہ باتیں لکھی. پورے مضمون میں نے پڑھا ایک ایک حرف، حالانکہ خود لکھنے والے کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، خود تقریر کرنے والے کے لیے کسی کی تقریر سننا بہت مشکل ہے. میں نے پورا ایک ایک حرف اس مضمون کا پڑھا ہے، اسے رکھ لیا ہے سنبھال کر اپنے بریف کیس میں، پھر بھی پڑھوں گا راستے میں. اس اعتبار سے دعا کیجئے، اسی میں وہ حدیثیں بھی پڑھیں کہ حج مبرور تمام گناہوں کا، سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 3 ہی عمل ہیں، 1 عمل کفر سے اسلام میں آ جانا، پچھلی زندگی کا جو بھی کیا دھرا کھایا پیا سب صاف ہو گیا. دوسرا خالصتاً اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا. تیسرا حج مبرور، صحیح نیت سے، صحیح آداب سے، حلال کی کمائی سے جو حج کیا گیا، اللہ قبول کر لے تو سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. باقی جو دعوت قرآنی ہماری چل رہی ہے یہاں پر بھی کلاس ہو رہی ہے، میں پرسوں آیا تھا یہاں، میں نے دیکھا خوشی ہوئی، درس قرآن میں یہاں کے لوگ بہت کم شریک ہو رہے، حالانکہ ہم تو عربی کے لیے نہیں سکھانا چاہتے، قرآن کے لیے سکھانا چاہتے، اصل سے قرآن ہے، ایمان عربی سے نہیں ملے گا، ایمان قرآن سے ملے گا، اگر عربی سے ایمان مل جاتا تو عالم عرب میں تو سب پکے مومن ہوتے، 100%۔ عربی ہمیں پڑھانی ہے یا سیکھنی سکھانی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تو مجھے افسوس ہوا کہ یہاں درس قرآن جو ہو رہا ہے اس میں شرکت کم ہو رہی ہے، ہمت کیجئے، کچھ کام کیجئے، کچھ توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، کچھ اپنے وقت جو ہے اپنے اوقات کی ری ایلوکیشن کیجئے، اس کے لیے یہ کہ یہاں جو کام شروع ہو گیا ہے الحمدللہ نوجوان ہے تیار ہو گئے، بڑی خوشی ہوتی ہے جس طرح اسد الرحمان صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں، منتخب نصاب قرآن کا جس طرح سمجھا ہے، جس طرح سمجھانے کی صلاحیت حاصل کی ہے، عربی جس طرح پڑھا رہے ہیں، آج یہاں جو آپ کے صدر ہیں انجمن خدام القرآن کراچی سندھ کے، ان نے فرمائش کی تھی میرے ساتھ، میرا دوسرا بیٹا جو ہے حافظ عاقف سعید جو ایم اے فلسفے میں ہے ہماری قرآن اکیڈمی میں، انہوں نے 3 سال پھر دین کی تعلیم حاصل کی، اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ حفظ کیا ہے الحمدللہ، پھر یہ کہ اس وقت ہمارے میثاق حکمت قرآن ان سب کے وہی مدیر ہیں، وہ میرے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ آئے ہوئے ہیں، آج وہ خطبہ بھی وہی دیں گے، نماز بھی وہی پڑھائیں گے، بہت سے حضرات نے شکایت بھی کی تھی رمضان میں کہ ہم تو آتے ہیں کہ آپ پڑھائیں، میری اصل میں اس تقریر کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے گلے کی اس میں آواز صحیح نہیں نکلتی، اور اس سے جو ہے لوگوں کو بھی پھر کوفت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی رقت تاری ہو الٹا کچھ ایک منفی اثر پڑتا ہے، اس اعتبار سے میں نے کافی دنوں سے اب یہ طریقہ اختیار کر لیا، جہاں مجھے تقریر کرنی ہوتی ہے وہاں خطبہ اور جماعت جو ہے وہ کوئی اور صاحب کرا دیتے ہیں، لاہور میں جہاں مسجد دار السلام میں میرا خطبہ ہوتا ہے، میری تقریر ہوتی ہے، وہاں نماز کی امامت اور خطابت کا کی ذمہ داری یہی سر انجام دیتے ہیں، آج وہی انشاءاللہ تعالی ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ کچھ عجیب ہے بات، پہلی مرتبہ حج کے لیے جب حاضری ہوئی تھی میری تو والدین ساتھ تھے، میری عمر اس وقت ٹھیک 30 برس تھی، 62 کی بات ہے، والد صاحب کی عمر ٹھیک 59 برس تھی، آج میری عمر 59 برس ہے، اور میرے ساتھ بیٹا جو جا رہا ہے وہ ذرا 3 برس زائد ہے، 33 برس کا ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ میری بیوی بھی ساتھ ہیں، وہی بالکل مجھے 62 کی یاد تازہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرمائے، میری اولاد کو بھی قبول فرمائے دین کے لیے، اور میرے جو نوجوان ساتھی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، یہ تو ایک طرح کا مبالغہ ہوگا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کم ہرگز عزیز نہیں، اتنے ہی عزیز ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے نوجوان جتنے کہ مجھے اپنے بیٹے عزیز ہیں، الحمدللہ کہ اب ایک ٹیم تیار ہو چکی ہے، کام ہو رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔